سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ یہ جوڑا ہے اصل میں سورہ نور کا، لیکن یہ کہ ترتیب میں نزول میں یہ پہلے ہے، سورہ نور بعد میں ہے. مصحف میں سورہ نور پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ بعد میں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اس سورہ مبارکہ میں بھی بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی حروف مقطعات کے براہ راست گفتگو شروع ہو رہی ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا سورۃ النساء میں یا ایھا الناس بات شروع ہو گئی، سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا بات شروع ہو گئی، یہاں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. حیران ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کو یہ نصیحت اور وعظ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے، توجہ نہ دیجئے، ان کی باتیں مت مانیے، ان کا اثر قبول نہ کیجئے. والمنافقین، اور نہ منافقوں کی باتوں کا. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے، سب کو جاننے والا اور بہت ہی علم رکھنے والا ہے. جو اصل واقعہ ہے پس منظر میں اس کو نوٹ کر دیجئے. حضور کے ایک غلام تھے زید ابن حارثہ، اصل میں وہ تھے تو عرب شریف النسل، اور وہ حسب نسل کے اعتبار سے پورے شریف لوگوں میں سے. بچپن میں انہیں کسی نے پکڑا اور لے جا کر کہیں بیچ دیا غلام بنا کر. وہ غلام جو ہے خرید و فروخت ہوتے ہوتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا. جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی حضور سے تو حضور کو انہوں نے ہبا کر دیا کہ یہ غلام میری طرف سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. اور حضور نے انہیں بہت ہی نرمی کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ رکھا. پھر ایک مرتبہ حضور کسی کاروباری سفر پر گئے، تجارت کے سفر پر، تو جو ان کا قبیلہ تھا جہاں سے ان کو لیا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، وہاں سے گزرے تو وہاں کے لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ ہمارا گم شدہ بچہ جو ہے وہ اس وقت غلام کی حیثیت سے اس قافلے والوں کے ساتھ ہے. تو وہ آئے، انہوں نے پہچان لیا اپنے بیٹے کو زید کو. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کی قیمت دے دیتے ہیں، آپ ہمیں واپس کر دیجئے ہمارا بیٹا. حضور نے فرمایا کہ قیمت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پوچھ لو، اگر یہ جانا چاہے میری طرف سے اجازت ہے. لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے جس طرح محمد نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی باپ بھی اس طرح نہیں رکھ سکتا. وہ محبت اور شفقت جو آپ نے مجھے دی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. تو حضور نے اس سے خوش ہو کر یہ کیا کہ انہیں آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. یہ ہے اس کا پس منظر، منہ بولا بیٹا بنانے کا. اب اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوا ان کی شادی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی ذات بہن تھی حضرت زینب بنت جحش، اور یہ اصل میں پھوپھی زاد بہن تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. امیمہ ایک بیٹی تھی عبد المطلب کی، ان کی یہ بیٹی تھی. تو دعایا کہ اس طریقے سے پھوپھی زاد بہن ہو گئی. حضور نے چاہا کہ حضرت زید کا نکاح ان سے کر دیا جائے. اب وہ ظاہر بات ہے اونچے گھرانے کی، شریف گھرانے کی، عبد المطلب کی نواسی، اور یہ ظاہر بات چاہے کتنے بھی شریف النفس تھے اور شریف النسل تھے، لیکن بہرحال غلامی کا داغ لگ گیا تھا. تو نہ تو وہ خود تیار ہوئی اور نہ ان کے بھائی تیار ہوئے. اس کے بعد حضور نے کچھ زور دیا، اور پھر ایک آیت بھی آ جائے گی کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ کر دیں تو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی اختیار ہے. بہرحال انہوں نے پھر ہتھیار ڈال دی کہ ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم ہے، شادی ہو گئی. شادی تو ہو گئی، لیکن یہ کہ حضرت زینب نے ذہناً قبول نہیں کیا اپنے شوہر کو، یہی سمجھا کہ گھٹیا درجے کا آدمی ہے. تو ان کے درمیان جو ہے جو ہونی چاہیے باہمی محبت اور الفت، باہمی اعتماد، وہ نہیں ہو سکا. تو حضرت زید بار بار کہتے تھے کہ میں اس کو طلاق دے دینا چاہتا ہوں. جو روکتے تھے، کیا کر رہے ہو، مت کرو ایسا. ایک تو پہلے ان کے اوپر جو ہے ہم نے دباؤ ڈال کر تو تمہارا نکاح کرایا تھا، اب یہ کہ طلاق کی ایک اور مصیبت جو ہے ان کے لیے داغ لگ جاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا ہونے کے اعتبار سے جو بھی رشتے ہوتے ہیں وہ ختم کیے جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت کے اندر. بیٹا وہی کہ جو صلب سے ہو، اس کے بیٹے کی بیوی جو ہے اس پہ تو آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن یہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت شریعت کے اندر نہیں ہے، لہذا اگر حضرت زینب کو طلاق دے دیتے ہیں حضرت زید تو پھر حضور سے ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ اب یہ آپ کی شادی ہے. اس پر حضور گھبرا رہے تھے کہ لوگوں میں ایک عجیب طوفان اٹھ جائے گا کہ یہ اپنے بیٹے کی جوڑی جو ہے اس سے شادی کر لی انہوں نے، اس لیے کہ عربوں میں تو جو ہے منہ بولا بیٹا بھی تقریباً برابر ہو جاتا تھا حقیقی بیٹے کے. تو یہ رسم توڑی نہیں جا سکتی تھی جب تک کہ حضور ہی یہ کام نہ کرتے. لہذا یہاں کہا جا رہا ہے اے نبی آپ گھبرائیے نہیں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، کافروں اور منافقوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اتباع کیجئے اس چیز کی جو کہ وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ سے واقف ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالی نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اسی طرح تم اپنی بیویوں میں سے جن کو کہہ بیٹھتے ہو کہ تم تو میرے لیے میری ماں کی مانند ہو، یہ سارا معاملہ سورہ مجادلہ میں چل کر آئے گا 28 پارے میں، وہ بھی کوئی مائیں نہیں بن جاتی تمہارے منہ کے کہنے سے. وما جعل ادعیاکم ابناکم، نہیں اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق کہتا ہے حق بات کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے اپنے باپوں کے نام سے، یعنی زید ابن محمد کہلانے لگے تھے وہ جب سے حضور نے آزاد کر کے اپنا منہ بلا بیٹا بنا لیا تھا، تو ان کو کہتے تھے لوگ زید ابن محمد، لیکن اس آیت کے آنے کے بعد پھر ان کا نام جو ہے زید ابن حارثہ رہ گیا. ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، یہی انصاف سے قریب تر ہے اللہ کے نزدیک. فإن لم تعلموا آباءهم، اور اگر تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے آبا کون ہیں، مثلا یہ کہ ایک لڑکے کو کہیں سے اغوا کیا گیا ہے لا کر بیچ دیا گیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا باپ ہے کون. فإخوانكم في الدين، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر، دین کے اندر دینی اعتبار سے بھائی ہیں. وموالیکم، اور تمہارے رفیق ہیں. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم، اور اب تک جو بھی غلطی ہو گئی خطائیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو جان بوجھ کر کام کیا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی جو ہے وہ مقدم ہے مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے بھی، انہیں اپنی جانوں سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے نبی کو. وہ ازواج ہو امہات ہوں، اور ان کی ازواج جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں اہل ایمان کی. اول الارحام بعض ہوں اولا بعض، اور جو رحمی رشتے ہیں وہ بعض ایک دوسرے کے قریب تر ہیں، یعنی دینی اخوت اور ہے، یا مہاجرین اور انصار کو جو بھائی بنا دیا گیا وہ اور ہے، لیکن وراثت کے معاملات ہوں جو شریعت کے معاملات ہیں وہ تو رحمی رشتوں پر چلیں گے. اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، من المومنین والمہاجرین، سب ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے قریب تر رشتہ جو ہے وہ رحمی رشتہ ہے. الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، الا یہ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کو بھلائی کام کرنا چاہیں، بھلا کام کرنا چاہیں. جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ انفال کے آخر میں بھی آیا تھا، کوئی شخص اپنی وصیت میں سے تہائی کا حصہ اپنے کسی دینی بھائی کے لیے لکھ کر جانا چاہے تو اجازت ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورہ، اور یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، یعنی سب سے پہلے تو قرآن میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی، پھر یہ کہ لوح محفوظ میں اس سے پہلے موجود تھی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تعلیمات جو ہے تورات میں بھی رہی ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یاد کرو جبکہ ہم نے نبیوں سے لیا تھا ان کا میثاق، ان کا معاہدہ. یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں آیات 81 اور 82 میں. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اور آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا. وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَابْنِ مَرْيَمَ، اور ابراہیم سے بھی موسیٰ سے بھی عیسیٰ ابن مریم سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا بہت پختہ گاڑھا میثاق، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے، والکاذبین عن کذبہم، یہ گویا کہ محذوف ہیں الفاظ، اور جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھے، وعد للکافرین عذابا علیما، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سلسلہ کلام یہاں پر چھوڑ کر اب غزوہ احزاب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کام آئے گا۔ یہ گویا کہ تمہید ہے اس پورے معاملے کے لیے جو آگے آئے گی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کے نکاح کا معاملہ اور حضرت زید کا انہیں طلاق دینا، اس میں حضور کے اندر جو ہچکچاہٹ تھی کہ اس سے طوفان اٹھا دیں گے، کفار مشرکین اور منافقین موجود ہیں، ہمارے اپنے اندر صرف قومی سنسل موجود ہے، میرے خلاف جو ایک بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اگر یہ نہ کیا تو پھر یہ جو باطل رواج ہے جاہلیت کا یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہاں ذکر ہو رہا ہے سورہ احزاب کا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا یاد کرو اپنے اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا، اذ جاءتکم جنود، جبکہ تمہارے پاس آئے، تم پر آئے حملہ آور ہو کر بہت سے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان کے اوپر ایک بہت تیز آندھی بھیج دی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیج دیا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور یقیناً جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اگلے اس میں پورا پڑھیں گے۔ غزوہ احد کے 2 سال کے بعد یہ غزوہ احزاب ہوا ہے، اور یہ غزوہ احزاب جو ہے خاص طور پر یہودیوں کی سازشوں کا یوں سمجھیے کہ شاہکار، انہوں نے ہر طرف آگ لگائی عرب میں، پہلے قریش کو آمادہ کیا کہ تم بھی حملہ آور ہو جاؤ، پھر شمال میں جا کر اور جو یہودی آباد تھے خیبر میں انہیں آمادہ کیا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں، اور اس وقت تک چونکہ 2 قبیلے مدینے سے بھی نکال دیے گئے تھے اور ان کی بھی اکثریت جا کر وہیں آباد ہوئی تھی، تو انہیں تو انتقام بھی لینا تھا اپنی جلا وطنی کا۔ پھر یہ کہ مدینے کے مشرق میں نجد کے قبائل جو ہیں ان میں بھی انہوں نے آگ لگائی کہ تم لوگ بھی آ جاؤ، تو ایک وقت جو معین تھا اس پر 12,000 کا لشکر آ گیا۔ اب یہ یوں سمجھیے کہ عرب کی تاریخ میں وہاں تو قبائلی جھڑپیں ہوا کرتی تھی، تو اتنے بڑے لشکر تو ہوتے ہی نہیں تھے، تو 12,000 کا لشکر، حضور کے پاس کل نفری 3,000 کی تھی مدینے میں، مقابلے میں 12,000 آ گئے۔ مزید ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ ابھی ایک قبیلہ جو ہے یہود کا موجود تھا، بنو قریظہ، اور وہ ان کی جو ہے آپس میں سلسلہ جنبانی ہو رہی تھی، تو یہودی ادھر سے آئے تھے خیبر سے، وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اٹھو، بنو نذیر اور بنو قینقاہ کے لوگ جو یہاں سے نکالے گئے تھے وہ بھی آئے تھے، وہ بھی ان سے کہہ رہے تھے کہ اٹھو، تو سلسلہ جنبانی ہو رہا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ یہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اگر جنگ ہوتی ہے کھلی جنگ تو ادھر سے وہ حملہ آور ہوں گے، اندر سے یہ لوگ جو ہیں جو سانپ ہے آستین کا وہ ڈنک مارے گا، تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائش کا وقت آ گیا۔ اس وقت یہ حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں ایران میں جب کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی تھی کہ بہت بڑی فوج آ گئی ہو اور اس کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کافی سامان نہ ہو، تو ہم پھر اپنے شہر کے گردا گرد ایک فصیل جو ہے ایک وہ کھائی خندق کھود لیا کرتے تھے، تاکہ یہ کہ وہ خندق ہمارے اور دشمن کے درمیان حائل رہے۔ حضور کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اب مدینہ کا جغرافیہ ایسا ہے کہ اس کے داہنی جانب بائیں جانب شرق و غرب ہر رات کہلاتے ہیں، یہ چٹانیں ہیں اصل میں، اور وہ ایسی سیاہ چٹانیں ہیں، خاص طور پر معلوم ہوتا ہے جیسے سرمے کا پتھر ہو، اور بڑی پھسلواں ہیں، ان کے اوپر سے کوئی لشکر جو ہے نہیں آ سکتا، نہ گھوڑا آ سکتا ہے، نہ اونٹ آ سکتا ہے، نہ پیدل چل سکتے ہیں، تو وہ تو گویا کہ ایک فصیل پہلے سے موجود تھی، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا۔ جنوب میں باغات تھے بڑے گھنے، لیکن وہاں سے اندیشہ یہ تھا کہ جنوب ہی میں بنو قریظہ کا جو ہے گڑی بھی تھی، لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ باغات بھی تھے تو تیزی کے ساتھ کسی لشکر کے آنے کا ادھر سے بھی امکان نہیں تھا، اور ابھی جو ہے بنو قریظہ نے جو ہے وہ غداری کی بھی نہیں تھی، لہذا صرف ایک شمال کی جانب کا علاقہ رہ جاتا تھا کہ جہاں سے لشکر کے حملہ آور ہونے کا امکان تھا۔ تو وہاں پھر ایک خندق کھودی گئی ہے، اور خندق کا کھودنا جو ہے وہ سنگلاخ زمین ہے، اس میں جو ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بڑی چٹان تھی درمیان میں حائل ہو گئی, کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر ضربیں لگائی ہیں تین اللہ اکبر کہہ کے, تو پھر وہ ٹوٹی ہے, ورنہ کسی اور کے توڑے وہ ٹوٹی نہیں تھی. تو بہرحال وہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو حال یہ تھا کہ شدید سردی اور کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں, کئی کئی وقت کے فاقے, لوگوں نے اپنے کمر سے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں سے کس کر, کہیں کمر دوری نہ ہو جائے فاقے کی وجہ سے, اور کچھ لوگوں نے آ کر شکوا کیا حضور سے کہ حضور دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے ہوئے ہیں, تو حضور نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو دو پتھر باندھے ہوئے تھے. اس حالت میں حضور بھی جو ہیں وہ اس کھدائی کے اندر لگے ہوئے تھے, بلکہ آپ مزدوری کا کام کر رہے تھے کہ جو بھی ٹوٹتے تھے پتھر وغیرہ ان کو اٹھا اٹھا کر لے جا کر باہر پھینکنا, یہ کام آپ کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس. بہرحال یہ صورت نہیں, 20-25 روز تک تو یہ دشمن کے جو ہیں فوجیں یہ 12,000 یہ گھیرا ڈالے پڑی رہی. اس دوران میں صرف ایسا ہوا ہے کہ کبھی ادھر سے کوئی تیر آ گیا تو کسی کے لگ گیا, کبھی ادھر سے کوئی تیر چلا دیا گیا تو کسی کو لگ گیا, کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا. ہاں ایک دو ایسے ہوئے ہیں مبارزتیں, ایک تھا عمر ابن عبد ود اور وہ 90 برس کا بوڑھا تھا, لیکن اس قدر شہ سوار اور اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور انسان تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص اس سے جرت نہیں کر سکتا تھا جنگ کرنے کی, لڑائی کرنے کی. وہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا, اس نے آ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور چھلانگ لگائی اور وہ جو گھوڑا جو ہے وہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آ گیا. پھر اس نے کہا کہ اب آؤ کوئی میرے مقابلے میں آتا ہے, تو سب گھبرا رہے تھے. حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ حضرت علی جو ہے بددامن انسان نہیں تھے, پستہ قد تھے. آپ نکلے, اس نے کہا دیکھو بھائی جو بھی شخص مجھ سے لڑائی کے لیے آتا ہے میں اسے 3 موقع دیتا ہوں کہ کوئی خواہش ہو تو اگر میں پوری کر سکتا ہوں تو کر دوں, بتاؤ تمہاری پہلی خواہش کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تم ایمان لے آؤ. کہا نے ہنسا, اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا, اور بتاؤ. تو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اچھا اس لڑائی سے واپس چلے جاؤ. نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر میرے مقابلے میں آ جاؤ. تب اسے قہقہ لگا, اچھا یہ بھی کوئی مجھ سے فرمائش کر سکتا ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرے. لیکن بہرحال حضرت علی نے اسے واقعی جہنم کیا, قتل کیا اسے. یہ حضرت علی کے بہت بڑے بڑے کارناموں میں سے ہے, جیسے کہ خیبر کا دروازہ توڑنا جو ہے آسان کام نہیں تھا, وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں سے انجام پایا تھا. اسی طریقے سے یہ عمر ابن عبد ود اس کا قتل کر دینا بھی آسان کام نہیں تھا. ایک بار اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک شدید آندھی اللہ نے بھیج دی, اور اس آندھی سے یہ کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر وہ الٹ گئی, آگ لگ گئی خیموں کے اندر, گھبرا کر وہ سارے لشکر چلے گئے. گویا کہ ایک سچویشن تو پیدا کر دی تھی اللہ نے ایسی شدید کہ جس میں اہل ایمان کے امکان ایمان کا امتحان ہو گیا, لیکن بالفعل کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور مسلمانوں کا کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی نے اس ایک آیت میں وہ پورا ایپیسوڈ جو ہے تقریباً 1 مہینے کا اس کا خلاصہ کر دیا. اہل ایمان اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر, تو ہم نے بھیج دی ان پر ایک بہت بڑی آندھی اور ایسے لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا. اس ایک آیت میں پورا واقعہ آ گیا ہے. اب در حقیقت اسی کی تفصیل ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جبکہ وہ تم پر حملہ آور ہوئے تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نیچے کی جانب سے بھی. نیچے جو ہے وہ مدینے سے بحر قلزم کی طرف اترتے ہیں تو یہ دلوان ہے, اور داہنی طرف جو ہے مشرق میں یہ ہے وہ جو حوازن وغیرہ کے جو نجد کے قبائل ہیں. تو نجد کے قبائل ادھر سے آئے اور ادھر سے جو ہے قریش آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور جبکہ نگاہیں جو ہیں وہ پتھرانے لگی. وہ بلغت القلوب الحناجرا, اور دل جو ہیں وہ حلق تک آ پہنچے. وہ تظنون باللہ ظنونا, اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے ظن میں مبتلا ہو گئے. ہنالک ابتلی المؤمنون, اس وقت اہل ایمان کی پوری آزمائش ہو گئی. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور ان کو ہلا مارا گیا جیسے کہ ہلایا جاتا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, جبکہ کہہ رہے تھے منافق لوگ اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے. ہمیں سبز باغ دکھا کر مروا دیا گیا. ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے, اور حال اس وقت یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور ہم چونکہ محاصرے میں ہیں تو ہم رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, اور جبکہ کہا ان میں سے ایک گروہ نے, یا اہل یثرب, اے یثرب والو, لا مقام لکم فرجعوا, اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کھڑے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, بس لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے, يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا. يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ خطرے میں ہیں, خطرے کی زد میں ہیں, اُریاں ہیں, کھلے ہوئے ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ, حالانکہ وہ خطرے کی زد میں نہیں تھے, کھلے نہیں تھے. اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا, وہ نہیں ارادہ کرتے تھے مگر بھاگ جانے کا, فرار کا. حضور نے ایسا کیا تھا کہ مدینے کے وسط میں دو بڑی بڑی حویلیوں میں تمام خواتین کو اور بچوں کو جمع کر دیا تھا تاکہ ان کے لیے حفاظت کا وہاں بندوبست ہو جائے. لیکن منافقوں کا معاملہ کچھ مختلف تھا, ان کے دل اڑے ہوئے تھے, خود بھاگنا چاہتے تھے, لہذا بہانہ بنا رہے تھے اپنے گھروں کا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا, اور اگر دشمن گھس ہی جائے ان پر اس کے چاروں طرف سے, ثم سئل الفتنہ, پھر اگر ان سے مرتد ہونے کے لیے کہا جائے, لآتوہا, تو یہ اس کو مان لیں گے. وما تلبسوا الا یسیرا, اور ذرا سا توقف کریں گے, تھوڑا سا. ولقد کانوا عہد اللہ من قبل, اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا پہلے, لا یولون الادبار, کہ وہ اپنی پیٹھیں نہیں دکھائیں گے, پیٹھ نہیں پھیریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا, اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد جو ہے اس کے بارے میں باز پرس ہو کر رہے گی. قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا دوڑ جانا, فرار, بھاگ جانا, اگر تم بھاگنا چاہتے ہو موت سے یا قتل سے. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر تم کوئی بچ بھی گئے تو پھر تمہیں جو دنیا میں رہن سہن جو ہے وہ سوائے تھوڑے سے عرصے کے اور کتنا ہو جائے گا. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ, اے نبی ان سے کہیے کون ہے وہ جو تمہیں بچا سکے اللہ سے اگر اس نے ارادہ کر لیا ہو تمہارے ساتھ کسی برائی کا. او اراد بکم رحمہ, اور کون ہے کہ جو روک سکے اس کی رحمت کو اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہو تمہارے لیے رحمت کا. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم علینا, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ لوگ کہ جو روکتے ہیں تم میں سے دوسروں کو بھی اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے, ہلم علینا, آ جاؤ ہماری طرف, مت جاؤ آگے, جنگ کی طرف مت جاؤ. بلا یاتون الباث الا قلیلا, اور وہ نہیں آتے جنگ کے لیے مگر ایسے ہی صرف دکھانے کو, صرف یہ ہے کہ نام لکھوانے کے لیے. اشیحتن علیکم, وہ تم پر جو ہے بہت ہی بخل والے ہیں, تمہارے ساتھ کوئی خیر انہیں پسند نہیں ہے. فیضا جال خوف و رائےتہم, اور جب خوف کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں, ینظرون الیکا, کہ وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تدور و آئینہم, ان کی نگاہیں پھر رہی ہوتی ہیں. کلذی یخشی علیہ من الموت, اس شخص کی طرح جس پر کہ موت کی غشی طاری ہو رہی ہو, جس طرح نزا کے عالم میں آنکھیں پتراتی ہیں اسی طرح ان کا حال ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, اور جب خوف ختم ہو جاتا ہے, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, تو پھر یہ تمہارے اوپر ان کی زبانیں جو ہیں قینچیوں کی طرح چلنے لگتی ہیں، تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور تمہاری ان زبانیں ان کی چلتی ہیں قینچیوں کی طرح جیسے کہ لوہے کی ہوں، اشیحتن الخیر، اور وہ خیر کے اوپر جو ہیں ڈھے پڑتے ہیں، یعنی اگر کوئی مال غنیمت ہاتھ لگا ہو تو سب سے پہلے چاہیں گے کہ ان کو حصہ دیا جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں، فأحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال حبس کر دیے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اب جبکہ لشکر چلے گئے تھے اس کے بعد بھی ان کے اوپر خوف اتنا طاری تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ گئے نہیں ہیں، شاید انہوں نے کوئی چال چلی ہے، دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں گئی نہیں ہیں، وان یات الاحزاب، اور اگر کہیں دوبارہ فوجیں آ جائیں، یودو، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی، لو انہم بادون فی الاعراب، کہ کسی طرح وہ اعراب کے اندر چلے جائیں، تیرا کے اندر نکل جائیں عربیوں کے ساتھ، یسالون عن انبائکم، اور وہاں سے وہ معلوم کرتے رہیں تمہاری خبریں کہ موڈ کس کروٹ بیٹھا ہے، ولو کانوا فیکم، اور اگر وہ تمہارے مابین رہیں گے بھی، ما قاتلوا الا قلیلا، تو وہ قتال میں حصہ نہیں لیں گے مگر بہت ہی کم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اب یہ تو ایک کردار تھا، دوسرا کردار اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں کا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا امیدوار ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب مومنوں نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، وصدق الله ورسوله، اور سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے تو ایمان اور اسلام اور اطاعت ہی کے اندر اضافہ ہوا۔ اب یہ دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، سچویشن ایک ہی ہے، لشکر آ گئے ہیں، مدینہ محصور ہے، حالات مخدوش ہیں، ٹھیک، اس پر ایک رد عمل منافقین کا ہے، ما وعد اللہ ورسول الا غرورا، ہم سے اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے، اور ایک رد عمل اسی سچویشن پر اہل ایمان کا، حاضر ما وعد اللہ ورسول، یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ آیات ہے سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آیت سامنے، ان لوگوں کے سامنے حضور کی کچھ احادیث تھی کہ تمہارے قدموں میں کیسر اور کسرا کے خزانے آ جائیں گے، وہ بعد میں آ گئے، لیکن یہ کہ یہ ابتدائی دور ہی کے اندر جو ہیں اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو دھوکہ دے کر اور سبز باغ دکھا کر بروا دیا گیا، تو سچویشن ایک ہی ہے، لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ ہو گیا، کھرا اور کھوٹا جو ہے اس کی تمیز ہو گئی۔ من المومنین رجال، اہل ایمان میں ایسے مرد ہیں، جوان ہمت جوان مرد، صدقوا ما عهد اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، ان اللہ اشترى من المومنین انفسهم واموالهم لان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے جنت کے عوض، تو بہت سے اہل ایمان نے اپنا وہ عہد پورا کر دیا، صدقوا ما عهد اللہ علیہ، انہوں نے سچا کر دکھایا جو عہد انہوں نے کیا تھا اللہ کے ساتھ، فمنہم من قضى نحبہ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے جانے دے چکے، ومنہم من ينتظر، اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم بھی شہادت سے ہمکنار ہوں، وما بدلوا تبدیلا، لیکن انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے عہد کے اندر، کوئی کمی بیشی نہیں کی، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین ان شاء، اور اگر منافقین کو چاہے تو عذاب دے، اور یتوب علیہم، اور چاہے تو توبہ قبول کر لے۔ یہ سن پانچ میں سورت نازل ہو رہی ہے، سن پانچ تک منافقین کے لیے در توبہ کھلا رکھا گیا ہے، اب بھی موقع ہے توبہ کر لو، سورہ نساء جب آئی ہے تو دروازہ بند، اور پھر جب سورہ توبہ اور سورہ منافقون نازل ہوئی ہیں پھر تو یوں سمجھیے کہ دروازہ بند اور تالا بھی لگا دیا گیا اس کو، اب ان کی کوئی جو ہے کوئی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور ان کا نہ صدقات قبول ہوں گے نہ ان کے مرنے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اس کو بھی جو ہے آگ لگا دی جائے گی. یہ سارے اقدامات بعد میں ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک یہ ہے وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ, اللہ چاہے تو عذاب دے منافقوں کو انشاء, اگر چاہے او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفور رحیم, یقیناً اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا, اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جو کفر کر کے آئے تھے, جو کافر کو جو حملہ آور ہوئے تھے انہیں واپس کر دیا, بغیظہم اپنے غصے میں بھرے ہوئے, لم ینالوا خیرا, لیکن وہ کوئی خیر حاصل نہیں کر سکے اپنی اس مہم سے کہ اوپر سے بھی آئے, نیچے سے بھی آئے, شمال سے بھی, جنوب سے بھی, مشرق سے بھی, 12,000 کا لشکر جمع کیا, عرب کی تاریخ میں بڑی بات تھی, لیکن یہ کہ حاصل کچھ نہیں ہوا. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور اللہ ہی کافی ہو گیا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے, اہل ایمان کو باقاعدہ جنگ ہوئی نہیں بلکہ اللہ نے ایک آندھی بھیجی اور اسی سے جو معاملہ جو ہے ان کا قتل پٹ ہو گیا. وکان اللہ قوی عزیزا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست ہے اور قوی ہے, طاقت والا ہے. اب تیسرا جو معاملہ ہوا ہے اس کے ساتھ جو منسلک ہو کر زمینے کے طور پر, وہ بنو قریظہ کا تھا. تین قبیلے تھے یہ, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. تینوں سے حضور نے معاہدہ کیا تھا مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی, میثاق مدینہ. لیکن یہ کہ بنو قینقاع نے سب سے پہلے خلاف ورزی کی اور وہ غزوہ بدر کے متصل بعد جو ہے یہاں سے نکال دیے گئے مدینے سے اپنی اس خلاف ورزی کی پاداش میں. پھر بنو نذیر نے خلاف ورزی کی, وہ غزوہ احد کے بعد نکال دیے گئے. اب صرف ایک قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ, اور ان کی بھی ساز باز چل رہی تھی, یہ بھی سازش کر رہے تھے, سازش میں شریک ہو گئے تھے. وہ تو ایک صحابی حضرت نعیم آ گئے تھے کہ جو ابھی ابھی ایمان لائے تھے اور ابھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایمان لا چکے ہیں. انہوں نے کچھ ایسی جو ہے سلسلہ جنبانی کیا قریش کے اور ان کے درمیان کہ اس سے پھر یہ کہ ایک بدگمانی پیدا ہو گئی قریش کے اور ان بنو قریظہ کے درمیان. تو اس وجہ سے یہ بات جو ہے بچ گئی, ورنہ یہ کہ وہ اگر اندر سے طوفان اٹھا دیتے تو مسلمانوں کے لیے خاصی تکلیف کا موجب ہوتے. لیکن جب یہ باہر کے لشکر چلے گئے تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتارے, اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لے آئے کہ حضور آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے, ہم نے تو اپنے ہتھیار ابھی نہیں اتارے ہیں, ابھی بنو قریظہ کو سزا دینی ہے, انہوں نے جو غداری کی اس کے اوپر سزا دینی ہے. لہٰذا حضور نے جو حکم عام دے دیا کہ کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے یا مغرب کی, ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات, جب تک کہ بنو قریظہ میں پہنچ نہ جائے. عصر کہیں تھا, یعنی یہ کہ جلد از جلد سب کے سب بنو قریظہ کا جو گڑھی ہے, ان کا قلعہ تھا بہت بڑا, اس قلعے کے گر جا کے جو ہے محاصرہ کرنا ہے تو جلدی پہنچو. بہرحال وہ پہنچے وہاں پر, لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھل کر آ کر مقابلہ کرتے. تو اس میں یہ کہ انہوں نے پھر یہ کہ کہا, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ حضرت سعد ابن معاذ جو بھی فیصلہ ہمارے بارے میں کر دیں گے, وہ چونکہ ہمارے حلیف ہیں پرانے, ان کے حلیف ہوتے تھے اوس والے اور اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ. تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تورات منگا کر اس کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ان کے جتنے بھی ایسے مرد ہیں کہ جو جنگ میں حصہ لے سکتے انہیں قتل کر دیا جائے, اور ان کے بوڑھوں کو اور بچوں کو اور خواتین کو غلام بنا لیا جائے. تو یہ بدترین سزا ہے کہ جو حضور کے ہاتھوں کسی قبیلے کو دی گئی ہے, لیکن یہ ان کے اپنے قول کے مطابق جن کو انہوں نے ثالث مقرر کیا تھا ان کے فیصلے کے مطابق اور تورات کے حکم کے مطابق. تو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے, وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اتار دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ان کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے اہل کتاب میں سے, من سیاسیہم, ان کے قلوں سے, وقذف فی قلوبہم الرعب, اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا, فریقا تقتلون, اے مسلمانوں کچھ لوگوں کو تم قتل کر رہے ہو, وتعسلون فریقا, اور کتنوں کو تم نے قید کر لیا ہے, یعنی جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جوان تھے ان کو قتل کیا گیا, باقی کو قیدی بنا لیا گیا. واورثکم ارضہم, اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا, وَدِيَارَهُمْ, اور ان کے گھروں کا, وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے اموال کا, وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور ایک اور زمین کا جس پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے ہیں. یہ اشارہ ہے خیبر کی طرف. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں ذکر ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احزاب کا بھی اور غزوہ بنی قریظہ کا بھی، ان کو دو علیحدہ غزوات بھی شمار کیا جاتا ہے، غزوہ بنی قریظہ جو بعد میں محاصرہ کیا گیا بنی قریظہ کا وہ ایک علیحدہ غزوہ، اور غزوہ احزاب جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے اور محصور کر کے جو پڑے ہوئے تھے باہر، لیکن یہ کہ ان کو ایک بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ تتمہ ہے غزوہ احزاب کا، یہ دو رکوع سے بحث کر کے اب چل رہے وہی جو مضمون پہلے رکوع میں شروع ہوا تھا. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ لوگ طالب ہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش اور آرائش کے، فتعالینا تو آئیے، امتعکن میں تمہیں کچھ دے دلا کر، واسرحکن اور پھر رخصت کر دوں گا تم سب کو، صراحاً جمیلہ بہت خوبصورتی کے ساتھ. اسے کہا جاتا ہے یہ در حقیقت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن دی گئی ہے اللہ کے حکم سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو، کیونکہ ازواج کی طرف سے کچھ مطالبات آنے شروع ہوئے تھے کہ اب تو مسلمانوں کے ہاں عام طور پر خوشحالی ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارا بھی نان نفقہ بڑھا دینا چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کو پا کر حضور نے پھر واقعہ ایلا مشہور ہے ایک مہینے تک قطع تعلق رکھا اپنی ازواج مطہرات سے، اور پھر یہ آیت تخیر نازل ہوئی کہ دی آپشن از یورس، جو فیصلہ تم چاہو وہ ہو جائے گا، اگر تمہیں دنیا چاہیے اور اس کی زیبائش اور آرائش چاہیے تو آؤ کہ میں تمہیں کچھ دے دلا کر دنیا کا سامان سازو سامان، لیکن پھر اپنے ہاں سے رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کیا ہوا ہے. اس میں ظاہر بات ہے کہ فیصلہ یہی ہوا کہ تمام ازواج نے کہا کہ ہمیں کوئی دنیا نہیں چاہیے، کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اور وہ سب کے سب رہی ہوں اسی طرح سے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشة مبینة، تم میں سے جو کوئی بھی کسی بڑی صریح فحش حرکت کی مرتکب ہوگی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے عذاب دوہرا دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور رسول روک نہیں سکیں گے، روک نہیں بن سکیں گے، تمہیں بچا نہیں سکیں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، یعنی جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے، تمہیں محمد کی صحبت حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر میں رہ رہی ہو، اب خدا نہ خواستہ تم سے اگر کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو پھر تمہیں سزا جو ہے وہ دوہری ملے گی. وَمَن يَقْنَطْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری کا راستہ اختیار کر لے، وہ تعمل صالحاً اور نیک عمل کرے، نوتہا اجرہا مرتین، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا، نیکی پر دوہرا اجر اور کسی غلط حرکت پر دوہری سزا. وَآتَنَّا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے بہت ہی باعزت روزی. یا نساء النبی لستنّ کأحد من النساء، اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے. دیکھیں یہ نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی زندگی اور شخصیت مردوں کے لیے ہر اعتبار سے اسوہ ہے. اگر آپ سپہ سالار کی حیثیت سے اسوہ دینا چاہیں تو حضور کا اسوہ موجود ہے، قاضی القضاۃ کی حیثیت سے تو آپ کی یہ پوزیشن بھی تھی، داعی کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے، اور مربی کی حیثیت سے، مزکی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، ہر طرح کی حیثیتیں آپ کی تھی، والد کی حیثیت سے، لیکن ایک خلا تھا کہ عورتوں کے لیے آپ کی زندگی نمونہ نہیں تھی. عورتیں عورتیں ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ جو ان کے مخصوص اپنی زندگی کے نسوانی حصہ ہے ان کا، اس میں حضور کی جو ہے زندگی ان کے لیے کوئی اسوہ نہیں ہے. وہ تلافی کی ہے اللہ نے، ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا ہے تاکہ خواتین کے لیے وہ اسوہ بن جائیں. یہی وجہ ہے کہ زیادہ شادیاں کرائی گئیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کثیر تعداد کے اندر عورتوں کے لیے نمونہ اور عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہو سکے. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، یعنی تقیتن فلا تحزان بالقول، اگر تمہارے اندر واقعی اللہ کا خوف اور تقویٰ ہے تو پھر بات کرتے ہوئے جب اپنے لہجے میں کوئی لچک پیدا نہ کیا کرو، لوچ پیدا نہ کیا کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کوئی شخص جس کے دل میں روگ ہے وہ کوئی امید کر بیٹھے کہ ان کی کوئی عنایت ہے میری طرف، کوئی توجہ ہے، شاید ان کا کوئی میری طرف رجحان ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وقلنا قولا معروفا، اور بات کیا کرو بس معقول انداز میں. وقرنا فی بیوتکن، نمبر دو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو بڑے اطمینان کے ساتھ. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور بن ٹھن کر باہر نہ نکلو جیسے کہ جاہلیت کے دور میں نکلا کرتے تھے. عربوں میں رواج تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پردہ ان کے ہاں تھا ہی نہیں، پردے کے تو پہلے احکام اس صورت میں آ رہے ہیں، ابھی آگے چل کر آئیں گے. واقعین الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو. واقعین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. واقعین اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت، اے رسول کے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے خوب جیسے کہ پاک کیا جاتا ہے. اب یہ آیت بڑی اہم ہے، یہاں اہل بیت سے مراد ظاہر بات ہے کہ نشان نبی ہیں. ساری گفتگو کن کے بارے میں چل رہی ہے؟ حضور کے ازواج مطہرات کے بارے میں. اور وہ دلیل بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت سارہ کو کہا تھا اہل البیت، کہ اے ابراہیم کے اہل بیت، تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت جو ہے وہ ازواج ہوتی ہے. اور یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ساری گفتگو جو ہے وہ در حقیقت ہو رہی ہے ازواج مطہرات سے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل پاک کر دے، کوئی بھی گندگی کا کوئی شائبہ نہ رہے، تاکہ آپ کی زندگیاں چمکتی ہوئی، دمکتی ہوئی مثالیں بن جائیں مسلمان خواتین کے لیے. وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، اور یاد کیا کیجئے جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے آپ کے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور عقل مندی کی باتیں. یعنی ظاہر بات ہے کہ حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، تو کبھی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں وہاں ہی وحی نازل ہو گئی ہے، کہیں کبھی ابو سلمہ کے حجرے میں ہیں وہاں وحی نازل ہو گئی ہے، کبھی حضرت حفصہ کے ساتھ ہیں وہاں وحی نازل. تو گویا کہ تمہارے حجروں میں تو وحی نازل ہو رہی ہے، تم اس وحی کو یاد کرو، اس کو حفظ جان بناؤ. اور وحی کے علاوہ نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حکمت ہے، دانائی ہے، دین کی روح جو ہے اس کے اندر موجود ہے. لہذا جو بھی تمہارے گھروں کے اندر تمہیں وہ میسر ہے نعمت جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے، تمہارے گھروں میں وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور حضور وحی جو ہے پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور یہ کہ حضور کی باتیں خود جو ہیں حکمت کے خزانے اور موتی ہیں. ان اللہ کان لطیف خبیرا، یقینا اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے اور بہت ہی لطیف ہے، باریک بین ہے. اب یہ جو آیت آ رہی ہے 35 نمبر، یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ نور میں بھی 35 نمبر آیت وہ ہے جس میں کہ ایمان کے لیے تمثیل آئی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ آیت نمبر 35 ہے. یہ میں آپ کو اصل میں جوڑے ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں. یہ دونوں صورتیں جو ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب 9 رکوعوں پر مشتمل ہیں برابر. اس کی آیتیں 64، اس کی 73، 4 جمع 6 10، اور 7 جمع 3 بھی 10. یہ جو سائنس اور فگرز ہے اس کے اعتبار سے، نیومیریکل کے اعتبار سے بھی بات بنتی ہے. وہاں بھی آیت نمبر 35 جو ہے وہ ایمان کی اصل ماہیت کو بیان کر رہی ہے. یہاں کی آیت نمبر 35 بھی بڑی طویل ہے، لیکن یہ اسلام کی کیفیت کو واضح کر رہی ہے. ایمان کا ظہور جو ہوتا ہے انسان کے عمل میں، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں، اس کے رویے میں، وہ کیا ہے. اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ 10 اوصاف بیان ہو رہے ہیں، لیکن مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی، مرد بھی عورتیں بھی، مرد بھی عورتیں بھی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے بعضکم من بعض، جیسا کہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ نیکی کسی مرد کی ہو عورت کی ہو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، کوئی علیحدہ نہیں ہو. یہ تو یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نسل چلانے کے لیے ایک نظام بنایا ہے، مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، دونوں کا اپنا اپنا عمل ہے جو اللہ کے ہاں جا کر انہیں ملے گا. اس آیت کو اب دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی. یہ 10 اوصاف ہیں یہاں پر جو بیان ہوئے ہیں، جو مطلوب ہیں، جو انسان میں ہونے چاہیے، مرد میں بھی چاہیے، عورت میں بھی چاہیے. اور مرد یہ اوصاف پیدا کرے گا تو اپنا اجر و ثواب اللہ کے ہاں پائے گا، اور اگر عورت پیدا کر لے گی تو اجر و ثواب اپنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پائے گی. مرد کو بیوی کی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بیوی کو شوہر کی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، ہر ایک کے لیے وہی ہوگا جس کو خود اس نے کمایا ہو. اب دیکھیے، اب آ رہا ہے وہ معاملہ حضرت زینب والا. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اس کے رسول کو معاملہ طے کر دیں، ان یکون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ پھر بھی وہ سمجھے کہ انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار حاصل ہے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ تو بھٹک گیا ہے، اور بھٹکنے میں بہت دور نکل گیا ہے، مبینہ بہت صریح طور پر بھٹک گیا ہے. یہ ہے وہ آیت جس کی روح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہتھیار ڈال دیے جب یہ آیت نازل ہو گئی. حالانکہ حضرت زینب کو وہ رشتہ پسند نہیں تھا کہ حضرت زید سے ان کا نکاح ہو، ان کا بھائی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے شایان شان نہیں ہے، کہ اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آئے تو پھر وہ رد کر دیں اس کو، اور پھر بھی یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی اختیار ہے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم ہے میں نکاح کے لیے تیار ہوں. اگلی آیت جو ہے وہ اب دوسرے مرحلے پر ہے، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہ بنے، جب کلش رہی. حضرت زینب انہیں شوہر کے مقام پر اپنی نگاہوں میں بٹھا نہیں سکی، کچھ انہیں احساس رہا کہ یہ نسلی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے جو ہے یہ مجھ سے کم تر ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ بیوی کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے برتر ہے یا بہتر ہے، یا کم سے کم ہم کو ہے میرا برابر کا ہے، تو بیوی اس طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتی جیسے کرنا چاہیے. اس پر حضرت زید جو ہے وہ کہہ رہے تھے، بار بار کہتے تھے کہ میں تو ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اب یہ اس پر فرمایا جا رہا ہے، وہ استقول للذی انعم اللہ علیہ وغانمت علیہ، اور اے نبی یاد کیجئے جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، آپ نے اسے آزاد کر دیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ متمنا کا معاملہ سرے سے ختم کر دیا، اس لیے اب وہ پھر زید بن حارثہ رہ گئے، ورنہ وہ تو زید بن محمد کہلاتے تھے. تو ان کو آپ کہتے ہیں علیہ امسک علیک زوجک، روکے رکھو اپنے ساتھ اپنی بیوی کو، یعنی حضرت زینب کو طلاق مت دو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی ہے، اور آپ چھپا رہے تھے جو آپ کے جی میں تھا اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو ظاہر کر دے. وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاه، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. فلما قضى زید منها وترى، تو جب زید نے اپنا تعلق منقطع کر لیا ان سے، زوجناکها، تو ہم نے وہ آپ کی زوجیت میں دے دیا ہے زینب کو، لکہ لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضا منہن بطرا، جبکہ انہوں نے انہیں طلاق دے دی ہو یا ان سے تعلق منقطع کر دیا ہو. وکان امر اللہ مفعولا، اور یقینا اللہ کی بات تو ہو کر رہنے والی ہی تھی. اب اس آیت کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے حضرت زید سے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، طلاق مت دو، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈرو، اور دل میں آپ ایک بات چھپا رہے تھے، وہ کیا تھی؟ کہ اگر زید طلاق دے دیتے ہیں زینب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اب اس کے لیے ایک دوسری مصیبت ہو جائے گی، اور ان کی دلجوئی اس کے بغیر پھر ممکن نہیں ہے کہ ان سے شادی میں خود کروں. حضور کا معاملہ جو ہے, جو آپ کا رتبہ ہے, آپ کا مقام ہے, تو اب ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو کہ غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھا حضور کے کہنے پر, حضور کے حکم کے تحت. پھر اس شخص نے بھی طلاق دے دی, اب وہ متعلقہ ہو گئی, ایک داغ لگ گیا. تو اب ان کی دل جوئی تو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اب حضور خود اس سے نکاح کرے, لیکن اس سے ہنگامہ ہو جائے گا. اگرچہ شریعت اسلامی میں جائز ہے, لیکن جو رواج چل رہا تھا وہاں اس میں تو یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا بالکل حقیقی بیٹے کے معنی میں, اور منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محرمات کی ابدیہ میں شامل ہے, آپ اس کو کسی طرح بھی اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے. لہذا لوگ جو ہے طوفان اٹھا دیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے اور آپ ہی کے ذریعے سے اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے تاکہ آئندہ جو ہے کسی کے لیے بھی اس میں کوئی جھجک نہ رہے, کوئی ہچکچاہٹ نہ رہے, اور اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ خود یہ کام کرتے. ما کان علی النبی من حرج, تو یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے دے دیا آپ کو اس کو آپ کی زوجیت میں, زوج نہ کہا, اس کو آپ کے ساتھ ہم نے شادی کر دی ہے. یہ آسمان پر نکاح پہلے ہوا ہے, زمین پر بعد میں ہوا ہے. حضرت زینب پھر باقی ازواج مطہرات سے کہا کرتی تھیں, اب عورتوں میں ہوتا ہے آپس میں چشمک بھی ہوتی ہے, جو بھی ہے آپس میں جب شوقنے تو ہے نا, بہرحال تو وہ کہتی تھی تم لوگوں کا نکاح زمین پر ہوا ہے, میرا نکاح حضور سے آسمان پر ہوا ہے, تو تم جو ہے میرے ساتھ برابری نہیں کر سکتے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ, نبی پر کوئی شے جو ہے کوئی حرج والی نہیں ہے, مضائقے والی نہیں ہے, وہ جو کہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہو. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے بھی گزر چکے ہیں, پہلے انبیاء اور رسل. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ تو پورا ہو کر رہتا ہے اور ٹھہر چکا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ کہ جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے پیغامات کی, وہ یخشونہ, اور اس سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اب یہ آیت آئی ہے جسے عام طور پر ختم نبوت کے سلسلے میں بڑے ہمارے بھی جلسے ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, تو یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, یعنی زید بیٹے نہیں ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, زید حارثہ کے بیٹے ہیں. یہ تو یہ ہے کہ محمد نے انہیں اپنا متبنا بنا لیا تھا, اور اب اللہ نے اس معاملے کو بھی ختم کر دیا. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, لیکن یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں, نبیوں کی مہر ہے. یعنی اگر غلط کسی دستور کی اصلاح آپ کے ذریعے سے نہ ہوگی تو پھر کس کے ذریعے سے ہوگی؟ اب تو آپ آخری کیونکہ نبی ہیں, لہذا اس غلط دستور کی اصلاح جو ہے آپ ہی کے ہاتھوں ہونی ضروری ہے. وکان اللہ بکل شئ علیما, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اہل ایمان اللہ کو یاد کیا کرو کثرت کے ساتھ. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح و شام. ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, وہی ہے جو اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے تمہاری طرف, تم پر, اور اس کے فرشتے بھی. لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب. وکان بالمومنین رحیما, اور وہ اہل ایمان کے حق بہت رحیم ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ان کی دعا جس دن کے وہ اسے ملیں گے کیا ہوگی؟ سلام. وعد لہم اجرا کریما, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت ہی باعزت اجر. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, یہ حضور کی پانچ حیثیتیں ہیں بطور نبی. اے نبی, ہم نے بھیجا ہے آپ کو نمبر ایک شاہد بنا کر, گواہ بنا کر اللہ کا, مبشرا بشارت دینے والا بنا کر, ونذیرا خبردار کرنے والا بنا کر, داعیا الی اللہ باذنہ اللہ تعالی کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے, سراجا منیرا اور ایک روشن چراغ. وبشر المؤمنین, اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے, بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتیں مت مانیں. ودع اذاہم, اور ان کی جو اذیت بخش باتیں ہیں ان کو دفع کر دیجئے. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات, اہل ایمان اگر تم نکاح کرو مومن عورتوں سے, ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, تو پھر تم ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو, فما لکم علیہن من عدہ, تو تمہارا کوئی حق ان پر نہیں ہے کہ وہ عدت پوری کریں, تعتدونہا, جس کی تم گنتی پوری کرواؤ, فمتعوهن, تو جو بھی ساز و سامان ان کو دینا ہو دے دو, وسرحوهن سراحا جمیلا, اور ان کو رخصت کر دو اپنے ہاتھ سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اعطیت اجورہن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں آپ کی وہ بیویاں جن کے کہ آپ نے مہر ان کو عطا کر دیے. وما ملکت یمینوں کا مما افا اللہ, اور دوسرے یہ کہ جو آپ کے پاس لونیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ لگا دی ہیں آپ کے. وہ بنات امن کا, اور آپ کی چچا داد بہنیں. وہ بنات امات کا, اور آپ کی پھوپھی داد بہنیں. وہ بنات خالے کا, اور آپ کی مامو داد بہنیں. وہ بنات خالات کا, آپ کی خالہ داد بہنیں. اللہ کی حاضر نماز, جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وہ امراۃً, اور ایک ایسی عورت, مومنۃً, جو مومن ہو, ان وحبت نفسہا للنبی, اگر وہ بخش دے اپنی جان نبی کو, حوالے کر دے اپنے آپ کو نبی کے, ان اراد النبی و ان یستنکحہا, اگر نبی بھی تیار ہو ان سے نکاح کرنے کے لیے, خالصۃ لک من دون المؤمنین, یہ ساری رعایت آپ کے لیے ہے صرف, باقی تمام اہل ایمان کے لیے نہیں ہے. باقی اہل ایمان کے لیے تو چار کی گنجائش ہے آخری, لیکن آپ کے نکاح میں نو نو رہی ہیں, ویسے ٹوٹل تو 11 آئی ہیں نکاح میں, ایک وقت میں نو رہی ہیں, تو اس اعتبار سے یہ آپ کا خاص معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بہت ہیں, سیاسی حکمتیں بھی تھیں کہ جن گھرانوں سے بھی اس طرح آپ کا رشتہ قائم ہوا, اس رشتے کے تعلق کے حوالے سے پھر دین کے لیے سہولتیں پیدا ہوئیں, یا جتنی خواتین تھیں انہوں نے حضور کے شب و روز دیکھے, آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئی, پھر آپ کے انتقال کے بعد ان کے ذریعے سے دین کا علم اور دین کا فہم جو ہے خواتین کے اندر بڑے پیمانے پر عام ہوا. یہ ساری مصلحتیں ہیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا چیز مقرر کی ہے عام مسلمانوں کے لیے ان کی بیویوں کے بارے میں. وما ملکت ایمانہم, اور یہ ایک جو بھی ان کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ ان کی نونیوں کے بارے میں. لکیلہ یکون علیک حرج, تاکہ آپ پر تنگی نہ ہو. آپ کو جو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں وہ سیاسی بھی ہیں, تحریکی بھی ہیں, اور پھر یہ کہ تہذیبی بھی ہیں, تعلیمی اور تدریسی بھی ہیں, تربیتی بھی ہیں, اس کے لیے آپ کو تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے. ترجی من تشاء, جسے بھی آپ چاہیں اسے اپنے سے ذرا فاصلے پر کر دیں, منہن ان میں سے, وتوبی الیک من تشاء, جسے چاہیں اپنے سے قریب تر کر لیں. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا کسی کو اپنے فاصلے پر کر دیں, ان سے روزانہ کی ملاقات کی ضرورت نہ رہے, یا یہ کہ جو باریک ہے رات شب بازی کی وہ بھی اس میں نہ ہو ان کے لیے. یہ اس کا بھی آپ کو اختیار دیا گیا, حضور نے کیا کبھی نہیں ہے ایسا. وہ من طویت من عزلت فلا جناح علیک, اور جسے آپ نے کہیں ذرا دور کر دیا پھر آپ دوبارہ اسے اپنے قریب لانا چاہیں تو اس پر بھی آپ کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ کو یہ سارے اختیارات دیے گئے ہیں. ذالک ادنا ان تقر اعینہن, یہ اس سے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں گی, کہ آپ سب کے ساتھ تعلق رکھیں اور سب کے ساتھ آپ کا ملنا جڑنا ہو تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, کسی کو محرومی کا احساس نہ ہو. ولا یحزننا, اور وہ غمگین نہ ہو. ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور وہ سب کی سب راضی رہیں اس پر کہ جو آپ انہیں دیں, جتنا وقت آپ ان کے ساتھ گزاریں, جو نان نفقہ آپ انہیں دیں اس پر وہ راضی رہیں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, باقی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تو وہ اللہ خوب جانتا ہے, کس سے زیادہ محبت ہے, کس کی زیادہ قدر ہے, کسی کی قدر اس کے فہم کی وجہ سے ہو سکتی ہے, سمجھ کی وجہ سے ہو سکتی ہے, کسی کی طرف اور کسی بنا پر کچھ زیادہ دلچسپی ہو سکتی ہے, یہ دل کا معاملہ ہے. وکان اللہ علیما حکیما, حلیما, یقین اللہ علیم بھی ہے اور تحمل والا ہے. لیکن اب اس کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے کہ اب آئندہ آپ کوئی شادی مزید بالکل نہیں کریں گے, جتنی ہو گئی اس کا جواز اس کو گویا کہ کنڈون کر دیا گیا قرآن مجید کی طرف سے, اس کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی کہ یہ ریکگنائز ہے اللہ کی طرف سے. باقی لا یحل لکم نکاح من بعد, اب آپ کے لیے کوئی اور عورتیں اس کے بعد حلال نہیں ہوں گی, ولا تبدل بهن من ازواج، اور نہ اس کا کہ آپ بدلے میں لے لیں کسی ایک کو چھوڑ کر کسی دوسری سے شادی کر لیں. ولو اعجبک حسنهن، چاہے ان کا حسن اور ان کی صورت آپ کو بہت ہی پسند آئے. الا ما مالکت یمینک، ہاں اس میں استثناء رہے گا مل کے یمین، جیسے حضرت ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ مصر کے بادشاہ نے بھیج دی تھی حضور کی خدمت میں، تو اس طرح کا معاملہ تو رہے گا، لیکن شادی نکاح نہیں ہو سکتا اب اس کے بعد. وکان اللہ علی کل شئ رقیبا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، اور تم سے پھر ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا، مواخذہ ہوگا، اور تمہیں جواب نہیں کرنی پڑے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اے ایمان والو، مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں. اب دیکھیے، ایک معاملہ چلا تھا سورہ نور میں، کسی کے گھر میں بھی داخل نہ ہو بغیر اذن لیے، وہ گویا کہ بات کا حکم ہے، لیکن اس اصلاح کا آغاز ہو رہا ہے سب سے پہلے حضور کے گھر سے. میں بتا چکا ہوں کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے سن 5 میں، سن 5 ہجری، اور سورہ نور جو ہے سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. مت داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں مگر اگر تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ ہو، لیکن یہ کہ اس کی تیاری کے منتظر ہو کر نہ وہاں پہ بیٹھ رہو. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں پکارا جائے تو داخل ہو جاؤ. وَإِذْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہاں پر پھر باتیں سننے کے لیے نہ بیٹھے رہو. اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارے اس طرز عمل سے نبی کو ایذا پہنچتی تھی، ان کی پرائیویسی میں خلل ہوتا تھا. یعنی حضور کے ہاں کھانے کی دعوت ہے تو ٹھیک ہے، جب بلایا جائے داخل ہو سے پہلے ہی نہ پہنچ جاؤ. جب یہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ گئے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، اور جیسے ہی کھانا تناول کر لیا وہاں سے رخصت ہو جاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے بیٹھنا کوئی خوش گپیوں کے لیے، یا یہ کہ چلیے نیکی کے درجے میں یہ بات ہے کہ حضور کی کچھ حدیثیں سنیں گے، کچھ آپ بیان فرمائیں گے، لیکن اس سے یہ ہے کہ حضور کے معمولات میں خلل آتا تھا اور آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر ہوتی تھی. تو ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے ایذا پہنچتی تھی نبی کو. فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے حیا کی بنیاد پر، شرم کی بنیاد پر بات کہتا کچھ نہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے مانگو پردے کے پوش سے، پردے کے پیچھے سے. اب یہ لفظ جو ہے پہلی مرتبہ آیا ہے قرآن میں حجاب کا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عرب میں کوئی رواج حجاب کا نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ حجاب کس سے ہے؟ چہرے کا تو ہوا نا، ورنہ ظاہر بات ہے گھر میں حضور کی ازواج جو ہیں وہ کوئی معاذ اللہ کو غوریاں تو نہیں ہوتی تھی. لباس تو پہنا ہوا ہے، باقی سارا کچھ ہے، لیکن چہرہ کھلا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ نے آگے سے پردہ ہٹایا، براہ راست جو ہے بات کی کہ مجھے فلاں چیز منگائی ہے، حضور نے ذرا جلدی دے دیجئے، تو گویا کہ اب آپ ہو گئے روح در روح، اس کو روک دیا کہ نہیں پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کی اوٹ سے. ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی. اصل میں اس معاملے میں ہمارے لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ علمی بددیانتی کا ثبوت دیتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ بہت بڑے قائل ہیں فرائیڈ کے، اور فرائیڈ کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑا جذبہ محرکہ وہ سیکس ہے. اور لیکن یہ کہ جب باتیں کرنے میں آئی، کیا ہے یہ خامخواہ مولویوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں، مولوی زیادہ حساس ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، عورتوں کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخالف جو بھی جنسے ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے بڑی کشش رکھی ہے، اور یہ کشش اگر نہ ہوتی تو یہ دنیا کا یہ جو ہے نا یہ سارا میلہ یہ ہوتا ہی نہ، یہاں پر یہ رونقیں نہ ہوتی، یہ ساری جو گھر کی اور خاندانی زندگیوں کے معاملے ہیں یہ سب کے ختم ہو جاتے ہیں. اسی کشش میں خرابی پنہا ہے، یہ کشش غلط راستے پر لے جا سکتی ہے. اس کو روکنے کے لیے ہے. پہلی حد کیا ہے؟ ستر ہو، کپڑے جو ہے صحیح پہنے ہوئے ہوں. نمبر دو حجاب ہو. یہ دونوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو اس میں خرابی پیدا ہونے کے امکانات ہیں. اور یہاں صاف کہا جا رہا ہے صحابہ سے اور حضور کے ازواج سے، ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا معاملہ یہی ہے کہ اس طرح سے روح در روح ہو کر تمہارا جو ہے آپ کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم ان کی بیویوں سے ان کے انتقال کے بعد کبھی بھی نکاح کرو. حضور کی ازواج مطہرات کے لیے پھر مزید نکاح ثانی کی کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کے ہاں سے طلاق کا کوئی سوال نہیں تھا. اس لیے کہ آپ اگر طلاق دیتے تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ خاتون جو ہے جو بھی ازواج مطہرات میں سے تھیں، اگر بالفرض کسی کو طلاق ہوتی تو وہ دوسری شادی تو نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ کے لیے طلاق کا کوئی سوال نہیں تھا، اسی لیے آپ کے یہاں تعدد ازدواج جو ہے وہ بڑھ گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ تم نبی کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو. ان تبدو شعین اور تفوح فعین اللہ کان بکل شعین علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو اور خواہ اسے چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، اب جب یہ قدغن لگا دی گئی تو اب تھوڑا کھولا جا رہا ہے کہ کس کس کے لیے اجازت ہے گھر میں آنے کی، اور جس سے کہ بے حجاب ہو سکتی ہے، عورت مل سکتی ہے بغیر حجاب کے. لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں. حضرت عائشہ کے حجرے میں حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں تو ساری بات ہے کسی پردے کی ضرورت نہیں. حضرت حفصہ کے حجرے میں حضرت عمر فاروق آ رہے ہو تو کسی پردے کی کوئی ضرورت نہیں. فی آبائہن ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کی بہن بھائیوں کے بارے میں، ولا ابنائے اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابنائے اخواتہن، نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ وہ جو ان کے مل کے یمین ہو، ان کے غلام اور ان کی نولیاں. یہ ہے بتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے اور ہر چیز پر گواہ ہے. یہ جو پہلی قسط آئی تھی، یہ لسٹ جو ہے یہ مختصر ہے. ایک سال کے بعد سے جو لسٹ آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نور کے اندر، وہ زیادہ مفصل ہے. اس کے اندر بات کو بالکل گھیر لیا گیا ہے. اس سے آگے بڑھنے کا اگر کوئی شخص سوچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ قرآن مجید کو فضول کلام سمجھتا ہے کہ شاید بیکار کی باتیں یہاں آ گئی ہیں. سوال یہ کہ اتنی لمبی لسٹ دینے کی ضرورت کیا ہے اللہ کو، اگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اہمیت نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی ان پر رحمتیں بھی بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو، سلام کہہ کہہ کر. ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. وعد لہم عذاب مہینا، اور ان کے لیے ایک بہت ہی ذلت والا عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو تہمت لگا کر ایذا پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو. فقد احتملوا بہتانا، تو انہوں نے تو بہت بڑا جھوٹ جو ہے اس کا بوجھ اٹھا لیا. وہ اسم مبینہ، اور بہت بڑے واضح سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. یا ایھا النبی، اب ایک اگلا حکم آ رہا ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلے تو کیا کرے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وہ بناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی اہل خانہ جو ان کی خواتین ہیں ان سے، یغنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کا ایک پلو اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیا کرے. یہ نوٹ کر دیجئے، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ عرب کے لباس میں چادر جو ہے وہ جزو لازم تھا، مرد بھی عورت بھی. باہر نکلے گا تو چادر ہوگی اسے پاس، جیسے پٹھانوں کے ہمارے یہاں دستور اب بھی ہے. مرد کی چادر صرف کندھے پر پڑی رہتی ہے، عورت اس چادر میں لپٹ کر باہر نکلتی تھی. یعنی اتنا پردہ تو اس وقت بھی تھا، چہرے کا پردہ نہیں تھا، چہرے کے اوپر چادر نہیں ہوتی تھی، چہرہ کھلا ہوتا تھا. تو گویا کہ صرف اتنی اس کے اندر جو ہے تبدیلی کی گئی ہے کہ اس چادر کا ایک پلو جو ہے اپنے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیا کرو بس. باقی گھروں میں اوڑھنیاں ہوتی تھیں, اوڑھنیوں کا ذکر جو ہے وہ سورہ نور میں آ چکا ہے. ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن, اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار دیا کریں اپنے سینوں پر. وہ گھر کے اندر کا پردہ ہے, یہ گھر کے باہر کا. باہر نکلے تو چادر میں لپٹ کر اور چادر کا ایک پلو جو ہے وہ اپنے چہرے پر بھی لٹکا لیا کرے. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس سے قریب تر ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ شریف کرانے کی خواتین ہیں. عام جو ہے وہاں کی لونڈیاں بانیاں جو ہوتی تھیں چھوکریاں, ان کا وہ کردار اتنا اونچا نہیں تھا. وہ تو رفتہ رفتہ اسلام کے اندر سے ان کی حیثیت بنی ہے اور ان کی بھی عصمت اور عفت کا ایک معاملہ بنا ہے, ورنہ وہاں نہیں تھا ایسا. سورہ نور میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پیشہ کرانے کے لیے ان کو مجبور نہ کیا کرو, گویا کہ یہ ان کے یہاں عام رواج تھا. کسی کے یہاں لونڈیاں ہیں تو ان سے وہ پیشہ کرا رہے ہیں اور کمائی کر رہے ہیں. یہ بعد میں بہرحال ختم ہوئی یہی چیزیں. ذالک ادنا یعرفنا, یہ بہت قریب ہے اس سے کہ انہیں پہچان لیا جائے. فلا یوزین, اور انہیں تکلیف نہ دی جائے, کوئی انہیں ستائے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. لئن لم ینتہی المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے. والمرجفون فی المدینہ, اور مدینے میں سنسنی خیز خبریں پھیلانے والے لوگ اگر یہ باز نہ آئے. لنغرینک بہم, تو اے نبی ہم آپ کو اکسا دیں گے ان کے خلاف, آپ کو ان پر حملہ کرنے کا ہم حکم دے دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا, اور پھر یہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے پڑوس میں یعنی آپ کے شہر میں. الا قلیلا, مگر تھوڑے سے دن, یعنی ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے گا اور ان کو جو ہے سزا دی جائے گی. ملعونین, یہ پھٹکارے ہوئے ہیں. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, جہاں کہیں بھی پائے جائیں پکڑے جائیں اور مارے جائیں جان سے, قتل کیا جائے جیسے قتل کیا جاتا ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کی سنت اور دستور میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے. یسألک الناس عن الساعہ, لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت. قل انما علمها عند الله, کہہ دیجیے اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ قیامت جو ہے وہ کھڑی بہت قریب آ چکی ہو. ان اللہ لعن الکافرین, یقینا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر. وعد لهم سعیرا, اور ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے دہکتی ہوئی آگ. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوههم فی النار, جس دن کے وہ اونجے ڈال دیے جائیں گے آگ میں, ان کے چہرے الٹا دیے جائیں گے آگ میں. یقولون, اور وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا, کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا, اور وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی پیروی کی, ان کے پیچھے چلے, ان کا کہنا مانا. فاضلون سبیلا اضلون سبیلا, تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ انہیں تو دگنا عذاب عطا فرما. ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے لوگوں, اہل ایمان, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی. یہ شخصی اذیت تھی جو حضرت موسیٰ کو پہنچائی گئی. ایک اذیت تو وہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں, تو پوری قوم نے کورا جواب دے دیا. وہ بھی بہت بڑی خوف تھی, بہت بڑی تکلیف, اور یہاں تک کہا کہ اب ہمارے ان کے درمیان اب فرق پیدا کر دے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, اس درجے بیزاری تاری ہوئی. لیکن کوئی ذاتی طور پر بھی, جیسے حضور کو ذاتی طور پر حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی اس سے بڑی شدید کوف پہنچی ذاتی طور پر, ایسے ہی کوئی تکلیف ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئی. اس کی کچھ روایات آتی ہیں احادیث میں, لیکن تفصیل کا وقت یہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں, لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ان لوگوں کے مانند نہ ہو کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری قرار دے دیا اس چیز سے جو وہ کہہ رہے تھے. وکان عند اللہ وجیہا, اور وہ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات کرو سیدھی صحیح اور درست. یصلح لکم اعمالکم, اگر اللہ کا تقوی دل میں ہوگا اور زبان پر کنٹرول ہوگا کہ اس سے غلط بات نہ نکلے, تو یسلح لکم اعمالکم, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا, وہ یغفر لکم ذنوبکم, اور تمہاری جو خطائیں ہوں گی انہیں بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا واشفقنا منہا وحملہا الانسان انہ کان ظلوما جہولا. یہ آیت بھی قرآن مجید کی مشکلات میں سے, مشکلات القرآن میں سے, اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے مختلف طریقوں سے کی گئی ہے. بہرحال ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے پیش کی اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر, تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. بار امانت آسماں بار امانت نہ توانس کشید, آسماں جو ہے اس امانت کا بار نہیں اٹھا سکا. واشفق نہ منہا, اور اس سے ڈر گئے. وہ حمل اہل انسان, اس کو اٹھا لیا انسان نے. انہ کانا ظلوما جہولا, یقیناً وہ تھا بہت ہی بے ترس اور نادان. ظلوم اور جہول, ظالم اور جاہل. اب اس میں کون سی امانت مراد ہے؟ میرے نزدیک اس سے مراد ہے وہ روح ربانی کی جو حضرت آدم میں پھونکی گئی اللہ کی روح میں سے. ونفخت فیہ من روحی, اپنی روح میں سے پھونک دو, اس سے بڑی کوئی امانت کائنات کے اندر ممکن نہیں ہے. حضرت آدم کو, اور یہ گویا استعارے کی زبان میں ہے کہ آسمان زمین اس کو نہ اٹھا سکے, ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی استعداد دے کر پیدا ہی نہیں کیا تھا. یہ استعداد جو دی ہے کس کو دی ہے؟ حضرت آدم کو دی ہے, خلیفۃ اللہ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں وہ اللہ جانتا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اس امانت کو اٹھایا, برداشت کیا. اگرچہ اب اس کی امانت کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے جو خیانت ہو رہی ہے وہ پھر بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے, اور اس عبادت کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں ہے. باقی ظلوما جہولا کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہاں پر کانا جو ہے تھا کے معنی میں آئے گا, وہ ظلوم اور جہول تھا, یعنی روح خداوندی کے پھونکے جانے سے قبل وہ ظلوم بھی تھا, ظالم بھی تھا, جاہل بھی تھا. لیکن جب روح پھونک دی گئی تو ثم انشأناہ خلقاً آخر, اب جو تخلیق ہوئی ہے بالکل دوسری ہوئی ہے, لہذا اس کے لیے یہ بات ظلوم اور جہول نہیں ہے. پھر انسان کے دو حصے ہیں, ایک اس کا حیوانی وجود ہے, ایک روحانی وجود ہے. حیوانی وجود کے اعتبار سے ہم جو ہے سب سے نیچوں میں نیچے ہیں, بہت نیچے ہیں. روحانی وجود کے حساب سے ہم سب سے اونچے ہیں, فرشتے بھی ہمارے سامنے جھکا دیے گئے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ ہے فطرت انسانی, اور یہ جو ہے خلقت فرشت, یہ جو ہماری خاکی الاصل ہے, یہ ظلوم اور جہول ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا خلق الانسان من عجل, پیدا ہی کیا گیا جلد بازی سے. خلق الانسان ضعیفہ, انسان کو پیدا کیا گیا کمزور, لیکن وہ پیدائش ہے کیا؟ روح کے بھوکے جانے سے قبل والا انسان. لیکن جب روح پھونک دی گئی تو پھر وہ بہت عظیم شے ہے. احسن, جس کو کہا گیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی. والمشرکین والمشرکات, اور مشرک مردوں کو بھی اور مشرک عورتوں کو بھی. ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات, اور اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے اور معاف کر دے, توبہ قبول کر لے مومن مردوں کی بھی اور مومن عورتوں کو بھی. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان.